السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1950. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا قوم ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عنوان تھا رمضان کے قضا روزے کب رکھے جائیں. اوپر کی حدیث ہم پڑھ چکے تھے اور اس میں صحابہ کے افعال کا بھی ذکر تھا. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر نے اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے اور ان سے ابو سلمہ نے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا، شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی. یحییٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا. یہاں پر اصل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایسا، یعنی وہ بتا، پہلے تو عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتا رہی ہیں، پھر بعد میں جو تابعی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا روزے نہیں رکھ پائی تھی، قضا روزے جو ان کے رمضان کے چھوٹ گئے تھے، یہاں تک کہ اگلا شعبان آ گیا. تو لیکن ایسا ہر سال نہیں ہوا تھا، جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب تھی اسی سال ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بلا وجہ جان بوجھ کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے روزے نہیں چھوڑے تھے. لیکن آپ کو چھوٹ ہے کب تک؟ اگلا رمضان آنے سے پہلے تک. تو بہتر ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے قضا روزے مکمل کر لیے جائیں. اگر کسی نے رمضان کی قضا نہ رکھی، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو وہ قضا بھی رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دے. تو یہ کسی کا قول ہے. اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ، یعنی ابراہیم نخعی جو رحمہ اللہ تھے، بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، کہ فدیہ دینا ضروری نہیں ہے. اصل میں اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ، جیسے ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک رمضان آیا اور وہ رمضان گزر گیا اور آپ کے قضا روزے پورے نہیں ہوئے تھے تو کیا کریں گے. تو اکثر اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک رمضان گزر گیا آپ کو اور آپ نے قضا روزے نہیں رکھے تھے، تو پھر اس کے بعد آپ کو قضا روزے بھی رکھنے پڑیں گے اور ساتھ میں فدیہ بھی دینا ہوگا. اللہ عالم. ٹھیک ہے. حیض والی عورت نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے. اور ابو الزناد نے کہا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضرور ہوتی ہے. انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ حائضہ روزے قضا کرے لیکن نماز کی قضا نہ کرے. یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں پاتی ہے، یا ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ حائضہ جب روزہ اور نماز دونوں نہیں پڑھ سکتی، تو بعد میں اس کو روزوں کی قضا کیوں ہے، نماز کی کیوں نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہو سکتا ہے عقل کے خلاف ہو، لیکن دین کے احکام ہم کو عقل کے حساب سے نہیں ماننے چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر ماننا چاہیے، چاہے اس کی جو بھی لاجک رہے. یعنی پاک ہونے پر اس کو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، مگر نماز کی نہیں عورت کو. اور نیچے والی حدیث ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، اور کہا مجھ سے زید بن اسلم نے، ان سے ایاز نے، اور ان سے ابو سعید نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نماز اور روزہ نہیں چھوڑ دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے. یعنی یہاں پر یہ مت سمجھیے کہ دین کا نقصان ہے، مطلب کہ عورت کے اندر کوئی کمی ہے، بلکہ یہ کہ یعنی اتنے دن وہ نماز نہیں پڑھتی، اور مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اجر میں کمی ملے گی، بلکہ مرد کے برابر ہی ٹھہرے گی، اور اگر مرد سے زیادہ عبادت گزارتی تو اس سے زیادہ اجر ملے گا. یہ بھی بات آپ یاد رکھیے. بس یہ کہ اتنے دن سمجھو وہ نماز سے دور رہتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ دین کا نقصان ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، اور حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اس کی طرف سے رمضان کے 30 روزوں کے بدلے میں 30 آدمی ایک دن روزے رکھنے تو جائز ہے. حدیث پہلے دیکھتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم سے محمد بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن موسیٰ بن آیون نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے، اور ان سے عمر بن حارث نے، ان سے عبید اللہ بن ابی جعفر نے، اور ان سے محمد بن جعفر نے، اور ان سے عروہ نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے. موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عمر سے روایت کیا، اور یحییٰ بن ایوب نے ابن ابی جعفر سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا روزے کیسے ہم رکھتے ہیں کسی کے مرنے والے کے قضا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے. جو بات حدیث سے ثابت ہے وہی ہم کریں گے. اگر حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے رسول اکرم نے فلاں فلاں بندے کی قضا نماز کی بھی اجازت دی ہے تو پڑھ لیتے تھے, کر لیتے تھے. لیکن نہیں, آپ نے روزے کی تو اجازت دی ہے کہ روزہ ولی رکھ لے یا اولاد جو وارث ہیں وہ رکھ لے. تو اب ولی کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ اوپینین ہے. اس میں امام شافعی وغیرہ ان کا یہ ہے کہ ولی سے مراد جو بھی قریبی لوگ ہوں گے یا وارث ہوں گے وہ ہوں گے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ولی مطلب جو سرپرست ہیں یا جو قریب کے لوگ ہیں, یا کچھ لوگ اس میں دوست کے بھی معنی لیتے ہیں, لیکن دوست اس میں نہیں آتے ہیں. تو لہٰذا جو قریبی ہوگا, میت کا جو سب سے قریبی ہوگا وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا, اب چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہو. تو یا تو جو وارث ہو وہ, یا جو بہت قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. جو اگلی حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں, پھر ڈسکس کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا, کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے, اور ہم سے زائدہ نے, اور ان سے عامش نے, اور ان سے مسلم البتین نے, اور ان سے سعید بن جبیر نے, اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے, کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ, میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمے ایک مہینے کے روزے باقی رہ گئے ہیں, کیا میں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ضرور, اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہاں بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ گیا کہ اولاد رکھے گی. اور اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوئے تھے. سعید بن جبیر ہے, عطا اور مجاہد نے ابن عباس کے, ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے, پھر یہی قصہ بیان کیا. یحییٰ اور سعید اور ابو معاویہ نے کہا, ان سے عامش نے بیان کیا, ان سے مسلم نے, ایک اور سند سے یہ روایت مروی ہے کہ ابن عباس نے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اور عبید اللہ نے بیان کی کہ ان سے ایک اور روایت سے منقول ہے, اور پھر ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم سے عرض کی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان پر نظر کا ایک روزہ واجب تھا. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ کس نے یہاں پر کس کس کا ذکر کیا؟ ایک نے بہن کا ذکر کیا, ایک نے والدہ کا ذکر کیا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بہن بھائی کا بھی رکھ سکتا ہے, یا بھائی بہن کا بھی رکھ سکتی ہے, اور اولاد والدین کی رکھے گی. تو اس سے ان تمام روایت سے جو بات سامنے آ رہی ہے, اصل میں اس میں بہت اختلافات ہیں کہ کون رکھے کون نہ رکھے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم سوال آیا تھا کہ کیا شوہر رکھ سکتا ہے بیوی کے قضا روزے, یا پھر بیوی رکھ سکتی ہے شوہر کے قضا روزے. تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا, لیکن ہو سکتا ہے اس کی بھی اجازت ہو, واللہ عالم. لیکن ہمیں کہیں پر بھی تابعین میں, تبع تابعین میں اس کی ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی. بھائی بہن کا تو ذکر ملتا ہے کہ بھائی بہن نے خونی رشتے آپس میں ایک دوسرے کے روزے رکھیں گے, اور ولی سے بھی پتہ چل گیا کہ ولی جو ہے, یعنی ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں اصل میں, اور یہ عربی زبان میں لفظ بہت بولا جاتا ہے. غلام کو بھی کہتے ہیں مولا, یا جو دلی دوست ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, جو سرپرست ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, اور جو بہت قریبی ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو بہرحال, تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میت کی طرف سے اگر اس کے روزے باقی تھے تو اس کے روزے پورے کرنا ضروری ہے, اور اگر اس کے روزے خود نہیں رکھ سکتا ہے, یعنی جو اولاد ہے, تو پھر ان کو اس کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا, یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا ایک روزے کے بدلے. تو بات سمجھ میں آئی کہ قضا روزوں کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑنا ہے, لیکن کیا کس وجہ سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ہو سکتے ہیں؟ یہ روزہ کس وقت افطار کرے, جب سورج کا گردہ ڈوب گیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کر لیا. ہم سے حمیدی نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا, ان سے ہشام بن عروہ نے, اور ان سے ان کے والد نے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا, ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کہ سورج ڈوب جائے, تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہے, یعنی جو شفق کی سرخی ہوتی ہے جس کو ہم مغرب کا وقت کہتے ہیں، وہی روز افطار کرنے کا وقت ہے. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہونا ضروری ہے، یعنی غروب ہونے والا ہو، اور جو مغرب کا وقت، یعنی جو مغرب کی اذان کا فی الحال وقت ہے، وہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہے. اور روزہ کھولنے میں جلدی کرنا. 1957 حدیث دیکھیے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہیں سہل بن سعد نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. جلدی کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ وقت سے پہلے افطار کر لینا، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے دیر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، وہ الٹا کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ سحری جلدی کر لیتے تھے، افطار دیر سے کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے خود لوگوں میں دیر سے افطار کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مغرب کے آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ لوگ افطار کرتے ہیں. کتنی دکھ کی بات ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ جب ایک اذان ہو گئی آپ کے محلے کی، تو یہ نہ کہیں کہ اچھا انتظار کرو دوسری اذان کا بھی. نہیں، یہ غلط ہوگا. جیسے آپ، کیونکہ آپ ہمیشہ اگر اذان کو فالو کرتے ہیں تو آپ اذان کی آواز سنتے ہی روز افطار کر لینا چاہیے آپ، بس ختم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مسلمان بھی دوسری قوموں کی مشابہت کریں گے، آج بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو جائے. یا دو عادل گواہ کہہ دیں، وہ نہ ہو تو ایک عادل گواہ بھی کافی ہے. اور جو ایک فرقہ ہے یہاں پر ان کا رد ہے، جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جو کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. حدیث نمبر 1959 دیکھیے. ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کر روزہ کھول لیا، اس کے بعد سورج نکل آیا. ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، اور ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے، اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر نے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابر تھا، یعنی بادل چھائے ہوئے تھے. ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا. اس پر ہشام، جو راوی حدیث ہے، سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کسی اور چارے کار ہی کیا تھا. اور معمر نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں. لیکن یہ بات اس پر اتفاق ہے کہ اگر غلطی سے روزہ جلدی کھول لیا یہ سمجھ کے کہ سورج غروب ہو گیا تھا، تو اس روزے کی قضا لازم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. کہ اگر، اور اس پر تمام جو چار بڑے علماء ہیں ان کا بھی اتفاق ہے اور باقی اسکالرس کا بھی، کہ غلطی سے ایسا کر لیا کہ کبھی روزہ جلدی کھول لیا اور بعد میں پتہ چلے کہ ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا تھا، تو اس روزے کی قضا ادا کرنی پڑے گی، یعنی بعد میں اس کی قضا رکھنی پڑے گی. پھر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے، وہی والی بات ہے کہ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب روزہ یعنی ہوا ہی نہیں مکمل، تو پھر اس کی قضا دینی لازمی ہوگی. بچوں کے روزہ رکھنے کا بیان. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام بخاری صرف عنوان لائے ہیں کہ کس عمر سے بچوں کو روزہ رکھوائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نشے باز سے فرمایا تھا، افسوس تجھ پر، تو نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی ہے، حالانکہ ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں. پھر آپ نے اس پر حد قائم کی. اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں بچے بھی روزہ رکھتے تھے. اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر بن مفضل نے، اور ان سے خالد بن زکوان نے، ان سے ربیع بنت معوز نے، کہا کہ عاشورے کی صبح کو رسول اکرم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو روزے سے رہے. ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، اور انہیں ہم انہیں ایک کوئی چیز کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث میں رسول اکرم نے کوئی باقاعدہ عمر تو نہیں بتائی ہے روزہ رکھنے کی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یعنی جس طرح سے 10 سال میں نماز کے لیے تاکید کرنے کا حکم ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں مارو، یعنی سزا دو، تو اسی طرح سے روزے کی بھی عمر بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 سال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بلوغت، یعنی جب بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگے، یعنی جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی آواز تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اور بال تھوڑے سے آنا شروع ہو جائیں، اور لڑکیوں کے لیے حیض ہے. لیکن چونکہ بعض علاقوں میں دیر سے آتا ہے حیض، بعض لڑکوں کو بھی بہت دیر سے بال آتے ہیں چہرے پر، تو اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ 10 سے 12 سال بس یہاں سے روزے رکھوانا ضروری ہے، واللہ عالم. اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر اگر وہ روزے نہ رکھیں تو ان کے اوپر قضا لازم ہوگی اس کی، جو روزے انہوں نے نہیں رکھے تھے. اور یہاں پر صحابہ کرام کا جو عمل ہمیں نظر آتا ہے تو صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ وہ بچپن سے یعنی بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز کی عادت ڈالی جائے گی تو ہی ہوگی نا, اور ضروری نہیں کہ وہ بالغ ہو چکے ہوں وہ بچے جن کو وہ روزے رکھواتے تھے, ہو سکتا چھوٹے بچے بھی رہے, مطلب چھوٹے سے مراد یہاں پر 9-10 سال کے بچے. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ 9-10 سال کے 11 سال کے بچے بہت آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں الحمدللہ. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ بسم اللہ کہہ کر ہی کھولنا چاہیے پے در پہ, یعنی مسلسل روزہ رکھنا, اور جنہوں نے یہ کہا کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا. ابو العالیہ تابعی سے ایسا منقول ہے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ رات تک پورا کرو, ثم اتم الصیام الی اللیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا امت پر رحمت اور شفقت کے خیال سے تاکہ ان کی طاقت قائم رہے, اور یہ کہ عبادت میں سختی کرنا ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اسی کا پتہ چلا کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے وصال کے روزے, یعنی بغیر کچھ کھائے پیے دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ, ٹھیک ہے, یعنی سحری بھی نہیں کرتے تھے اور افطار بھی نہیں کرتے تھے, ایسے روزے آپ نے کبھی کبھی رکھے. لیکن رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تم لوگ نارمل روزے رکھو, اس طرح سے وصال کے روزے نہ رکھو. تو اس میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے ذریعے 3-4 حدیث یہاں بتائی گئی ہیں لیکن ہم صرف ایک حدیث دیکھیں گے. اسی کے آگے والی حدیث دیکھیے. ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحیی قطان نے, اور ان سے شعبہ نے کہا, ہم سے قطادہ نے, اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بلا سحر و افطار پے در پہ روزے نہ رکھا کرو. صحابہ نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں, یعنی آپ تو رکھتے ہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے. تو یہی بات 3000 احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے, یا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اسی کا پتہ چلا کہ بعض چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھی وہ امت کے لیے جائز نہیں ہیں, اور اسی میں وصال کا روزہ آتا ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ ایسے 2-3 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. ہم پر کون سا روزہ فرض ہے؟ بس جو صبح صادق سے لے کر یعنی پاؤ پھٹنے سے لے کر مغرب تک ہمیں کھانے پینے سے رکے رہنا ہے. اور جو لوگ باز نہیں آئے تھے اور پھر بھی روزے رکھتے تھے اس طرح کے بغیر کچھ کھائے پیے, تو رسول اکرم نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا, یعنی ناپسند فرمایا آپ نے. حدیث نمبر 1968 دیکھیے. کسی نے اپنے بھائی کو نفلی روزہ توڑنے کے لیے قسم دی اور اس نے روزہ توڑ دیا, تو توڑنے والے پر قضا واجب نہیں ہے جبکہ روزہ نہ رکھنا اس کو مناسب ہو. اس حدیث سے اور اس عنوان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بلا وجہ نفل روزہ قصدن توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم ہوگی, لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر روزہ توڑے تو پھر قضا واجب نہیں ہوگی نفل روزے پر بھی. کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بہت سارے سوالات آ رہے تھے کہ اگر ہم فرض جو قضا روزے رکھ رہے تھے اس کو توڑ دیں, تو دیکھیں بلا عذر کے تو نفل روزہ بھی نہیں توڑ سکتے آپ, یعنی کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے روزہ توڑنے کے لیے. تو فرض روزہ تو صرف اس کنڈیشن میں توڑا جا سکتا ہے کہ انسان کی حالت بالکل غیر ہو رہی ہو, یعنی خدا نخواستہ کچھ اس وہ بالکل یعنی بے ہوش ہو جائے, یا اس پر غشی طاری ہونے لگے, یا پھر اس کو کچھ کمزوری کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے, یا تیز بخار ہو جائے, یا کچھ بھی ایسی ہے کہ اس کو اچانک کچھ درد اٹھ جائے اور اس کو پھر کچھ ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور انجیکشن وغیرہ دینا پڑے کچھ ٹیبلٹس وغیرہ, تو یہ عذر اگر ہے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے. لیکن بغیر عذر کے روزہ توڑنا, تو اگر ایون نفل روزہ بھی بغیر عذر کے توڑتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے مناسب نہیں, ناپسندیدہ ہوگا. اور قضا روزہ جو آپ نے فرض کی قضا کی نیت سے رکھا تھا, وہ تو اگر آپ جان بوجھ کر توڑتے ہیں بلا کسی عذر کے, تو اس کا تو کفارہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے جعفر بن عون نے, اور ان سے ابو العمیس عتبہ بن عبداللہ نے, اور ان سے عون بن ابی جحیفہ نے, اور ان سے ان کے والد وہب بن عبداللہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا تھا. ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی بیوی ام الدرداء کو بہت عجیب حال میں پایا, پھٹے پرانے حال میں دیکھا. ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. اس پر سلمان نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے. راوی نے بیان کیا، پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے، یعنی روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو دردا رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے، اور اس مرتبہ سلمان نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لربی کا علیہ کا حق کا ولی نفسی کا علیہ کا حق کا ولی اہلی کا علیہ کا حق کا فعت الزی حق حق کا ہو فعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضکر ذالی کر فقال نبی وسلم صدق سلمان۔ بہت ہی اچھی حدیث ہے یہ کہ پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو دردا سے کہا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ صحابہ کی روایت، صرف آخر میں رسول اکرم کے صرف چھوٹے سے جملہ ہے کہ سلمان نے سچ کہا، تو پھر بھی یہ حدیث کہلائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں رہبانیت سے دور رکھتی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے۔ یعنی ہم جب دین کی طرف آتے ہیں تو اتنا شدت پسند ہو جاتے ہیں کہ حد سے زیادہ ہر چیز، پھر گھر میں اس قدر چینج اور انقلاب آ جاتا ہے کہ سب حیران ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر بعض وقت وہ شدت پسندی جب جاتی ہے تو پھر بالکل اتنے بھی شتر بے مہار کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں دراصل امام بخاری یہ لمبی حدیث اس لیے لائے ہیں کہ روزہ، یعنی اپنے دوست کے کہنے پر جو مہمان آیا ہے آپ کے گھر، تو مہمان اگر کھانے سے انکار کر دے کہ آپ روزے سے ہیں تو میں کیوں کھاؤں کھانا، آپ بھی میرے ساتھ کھائیے، اور چونکہ وہ نفل روزہ تھا تو لہٰذا ابو دردا نے سلمان فارسی کی بات مان لی اور اپنا نفل روزہ ختم کر دیا۔ تو کوئی ریزن تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کریں، اپنی ذات اپنے نفس کا بھی حق ادا کریں، کیونکہ سونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نیند نہ ہوگی تو پھر انسان بیمار پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح سے بیوی ہے، یہ شوہر ہے، تو شوہر اور بیوی کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سسرال میں بھی جاتی ہے لڑکی تو وہ سب کا خیال رکھے گی، ساس سسر کا رکھے گی، گھر کے ہر فرد کا رکھے گی، لیکن شوہر کا خیال رکھنے پر اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا جو ہے، مطلب بہت عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں، تو بہت غلط ہے یہ۔ اصل اس بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ شوہر کا ہی حق ادا کرے، مین تو یہ ہے۔ اور گھر میں اگر بڑے افراد موجود ہوں، بزرگ، تو ان کی خدمت ٹھیک ہے کرتی رہے، لیکن شوہر کا پہلا اول ہے حق، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، یہ نہ ہو کہ سب کے لیے تو اس کے پاس وقت ہو اور بیوی کے لیے ہی وقت نہ ہو۔ تو بہرحال نفل روزہ کسی ریزن کی بنا پر توڑا جا سکتا ہے اور اس کی قضا واجب نہیں ہوگی آپ پر۔ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا بیان، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو النضر نے، انہیں ابو سلمہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، اتنا مسلسل رکھتے تھے، اور جب روزہ چھوڑ دے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اکرم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، ابھی ہم کو اس میں جواب مل گیا۔ دیکھیں ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہینہ پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، اور اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے بھی تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، لیکن وہ بھی آپ جلدی اس کو ختم کر دیتے تھے، یعنی 15 کے بعد آپ جو ہے آپ کا جو معمول تھا کہ اس کے بعد رمضان کے روزوں کی طاقت رہنے کے لیے آپ روزہ پھر چھوڑ دیتے تھے 15 شعبان کے بعد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 15 شعبان کو اسپیشل عبادت ہوگی، یہاں پر یہ ہے کہ رمضان کے لیے، تاکہ اس میں طاقت رہے انسان کو، اس لیے آپ نے پھر چھوڑا۔ اور ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، اور ان سے یحییٰ نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، شعبان کے پورے دنوں میں آپ روزے سے رہتے، آپ فرمایا کرتے عمل وہی اختیار کرو جس کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے، جیسے تہجد آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح سے روزے بھی آپ نے کیا فرمایا، اتنے زیادہ روزے نہ رکھو کہ تم اکتا جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے۔ تو دوسرے مہینوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھتے تھے، جیسے آپ نے چاند کی جو ایام 20 ہوتے ہیں 13، 14، 15 کو روزے رکھے، پھر آپ پیر اور جمعرات کا بھی اکثر روزہ رکھتے تھے، اسی طرح سے آپ نے جو 10 محرم کا روزہ وہ ثابت ہے آپ سے، عرفے کا روزہ ثابت ہے اگر آپ غیر حاجی ہوں تو، اور اکثر آپ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے کیونکہ شعبان میں، یعنی شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہوتا تھا، اس وجہ سے شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، اور ان سے ابو البشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا. آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا آپ بے روزہ نہیں رہیں گے، اور اس طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتے کہ واللہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی بہت دنوں تک آپ نے کبھی روزہ نہیں بھی رکھا، اور کبھی آپ نے روزہ رکھا تو مسلسل آپ روزے رکھتے چلے گئے. اور یہ بھی آپ ملتا ہے کہ جو دیکھنا چاہتے تو آپ کو ہمیشہ روزانہ رات میں نماز پڑھتے دیکھتا، یعنی آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی. تو بہرحال اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان نفل عبادت اتنی ہی کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ نفل عبادتیں کر کر کے تھک جائے پھر فرائض نہ پڑھ سکے. جیسے کوئی روزانہ تہجد پڑھتا ہے لیکن روز اس کی فجر چلی جا رہی ہے تہجد پڑھنے کی وجہ سے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ فجر فرض ہے اور تہجد نفل ہے. سوال آپ سے فرض کے بارے میں ہوگا، تہجد کے بارے میں نہیں ہوگا. تو جس کو اتنا اپنے اوپر ملکہ حاصل ہو، اتنی قدرت ہو اپنے اوپر کہ وہ فرض نہیں چھوڑے گا فجر، تو پھر وہ الحمدللہ روزانہ تہجد پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر جس کو لگتا ہے کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے فجر قضا ہو رہی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نہیں، پہلے فجر پڑھے اور پھر اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرے کہ وہ تہجد کے لیے بھی جاگ سکے. جی ٹھیک ہے، اب اگلی جو حدیث ہے انشاءاللہ ہم تھوڑے سے سوال جواب کی بات کر لیتے ہیں، جب تک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. لونار کیلنڈر کے مطابق وہ سیلری جمع ہو رہی ہے اور ایک سال گزر گیا اس کے اوپر، اور وہ نصاب سے زیادہ ہے قیمت، تو پھر اس کو 2.5% دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، حیض ابھی نہیں آیا، یعنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہیں، اور اس سے پہلے اگر وہ روزے کوئی چھوڑتے ہیں تو اس پر قضا لازم نہیں ہوگی، وہ یعنی ان کے لیے نفل روزہ ہی کہلائے گا. تو بہرحال استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو نظر ماننا ہے، اسلام کے بعد ہمیں کسی صحابی کا ہم ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نظر مانی ہو. صرف عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اصل میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی طواف کی، تو کیا میں اب اس کو پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں بالکل پورا کرو. اسی طرح سے صحابہ نے کہا تھا، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ نے فلا فلا چیز کی نظر مانی تھی، تو کیا میں پورا کروں؟ تو کہا گیا کہ ہاں ان کی نظر پوری کرو، لیکن وہ بھی طواف کی نظر تھی. لیکن روزے کی نظر کا ہمیں ایسا باقاعدہ پراپر ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے اسلام لانے کے بعد روزے کی نظر مانی ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی سیرت کے کسی واقعے سے یا حدیث سے ہمیں کہیں نہیں پتہ چلتا کہ کسی نے روزے کی نظر مانی ہو. تو اسی لیے یہ بات، یہ رولنگ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے. یعنی اگر، یعنی اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے مان لیا تو پھر اس کو پوری کرنا ہے. یعنی جس بھی چیز کی آپ نے نظر مانی ہے، اگر وہ صحیح عقیدے کے لحاظ سے ہے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، تو اگر مان ہی لی ہے تو اس کو پورا کیا جانا چاہیے. جی ایکچولی وہی والی بات ہے پھر، کہ آپ نے رکھ تو لیا تھا لیکن، اور آپ کا انٹینشن بھی نہیں ہے کہ آپ توڑیں گی روزہ، لیکن سامنے والا آپ کو فورس کر رہا ہے اور وہ نفل روزہ ہے، تو آپ توڑ سکتے ہیں، اس کی قضا لازم نہیں ہوگی. جیسے کہ سلمان فارسی نے کہا تھا، وہ مہمان تھے اور ابو دردا میزبان تھے، تو جب وہ اپنے مہمان سے کہنے لگے کہ آپ کھانا کھائیے، اور مہمان نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، تو اس صورت میں پھر ابو دردا نے روزہ توڑ دیا تھا. تو کسی کے فورس کرنے پر جو آپ کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، توڑا جا سکتا ہے نفل روزہ، اور اس کی کوئی قضا لازم نہیں ہوگی، واللہ عالم. بلکہ رسول اکرم کی زندگی میں ہی بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے کہ بہت سارے صحابہ، لیکن پچھلے، یعنی ابھی جو آنے والا سال ہے، جیسے سمجھے کہ اب یہ رمضان شروع ہو رہا ہے ابھی اگلے مہینے سے، اور آپ رمضان میں زکات نکالتی ہیں سمجھے اپنی، یا کوئی شعبان میں نکالتا ہے سمجھے زکات اپنی، تو ابھی آج، ابھی اس دفعہ ہم شعبان کے مہینے میں ہیں ابھی سمجھے، تو شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک جو زکات آپ پر فرض ہونے والی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا گولڈ ہے، تو آپ ابھی سے نکالنا شروع کر رہی ہیں جو اگلے شعبان میں آپ پر فرض ہوں گی، تو آپ پہلے پہلے سے نکال سکتی ہیں ہر مہینے. لیکن جب ایک بار زکات فرض ہو گیا اور سال کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر آپ ہر مہینے نہیں نکال سکتے، آپ کو ایک ساتھ پورے نکال کر دے دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کہ جب زکات فرض ہو گیا اور سال کمپلیٹ ہو گیا اس کے اوپر، تو آپ کو پوری زکات نکال دینی ہے. لیکن ابھی فرض نہیں ہوا، ابھی پورا اگلا سال آنا باقی ہے، تو آپ اس کے لیے تھوڑی تھوڑی زکات ابھی سے نکال کر، جب زکات فرض ہو رہی تھی جس مہینے میں آپ کو ادا کرنا تھا، تو اس مہینے تک پوری کمپلیٹ ادا کر سکتی ہیں آپ. جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے جہاں تک کہ وہ یہ ہے کہ جب مال آپ کی ملکیت میں ہو تو پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے تو وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہی نہیں، تو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد اس پر ایک کمری سال گزر جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات فرض ہوگی 2.5%، اس سے پہلے نہیں، واللہ عالم. اچھا ہم یہ ایک دو حدیثیں دیکھ لیتے ہیں. روزے میں جسم کا حق 1975. ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو اوزائی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحیی بن ابی کثیر نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر بن عاص نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، یا عبداللہ، الم اخبرک انک تصوم النہار و تقوم اللیل، کہ اے عبداللہ، کہ یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے. بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا. لیکن میں نے ان پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ میں قوت پاتا ہوں. اس پر آپ نے فرمایا پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لیا کر اور اس سے آگے نہ بڑھ. میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اکرم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا. یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے، اور یہ اکثر میں نے، آپ لوگوں نے اگر کوئی پرانے میرے لیکچر سنے ہوں گے تو لی ہوگی حدیث، آپ نے سنی ہوگی ضرور. اور اگلی دفعہ میں بھی بہت یہ حدیث کی ڈیٹیل آتی ہے کہ روزے میں بیوی اور بال بچوں کا حق، اس سے بھی سیم ہی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے. ویسے جو عبداللہ بن عمر بن عاص تھے ان کی کیا خاصیت تھی؟ پہلے صحابی تھے جنہوں نے رسول اکرم کی زندگی میں ہی حدیث کا ایک نسخہ، پورا ایک والیوم تیار کر لیا تھا 1000 احادیث کا. اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے جو رسول اکرم کی ہر بات یعنی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے منع بھی کیا کہ تم ہر بات کیوں لکھتے ہو، رسول اکرم کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غصے میں ہوں گے. تو آپ رسول اکرم نے کہا واللہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لکھ یا عبداللہ. کہا کہ ہر چیز لکھ لوں یا رسول؟ کہا کہ ہر بات لکھ. تو جو منکرین حدیث ہے ان کے منہ پر اصل میں یہ بہت بڑا تماچا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تو رسول اکرم کی زندگی میں ہی حدیث لکھ لیتے تھے یا لکھا کرتے تھے ساری چیزیں. تو پھر کیسے منکرین حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال کے بعد لکھی گئیں؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کی سب سے بڑی خاصیت یا خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صحیفہ صادقہ لکھا تھا جو کہ رسول اکرم کی زندگی ہی میں ان کو پڑھ کر سنا دیا تھا، اور اس میں تقریباً 1000 سے کم حدیثیں تھیں، 1000 تک حدیثیں تھیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر ہم کو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے عبادت کے معاملے میں، ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ان کے والد ان کی شکایتیں کرائے تھے. ہم تو شکایت کرتے ہیں جا کر نا کہ دیکھیے باجی یہ میرا فلاں بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، یا روزے نہیں رکھتا ہے، یا پھر جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ، بہت گیم کھیلتا ہے، اور ایسی ہم شکایتیں کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، صحابہ کے بچوں کی شکایتیں کیا ہوتی تھیں؟ آپ سوچیں کہ یا رسول اللہ اس کو سمجھائیے، یہ دن رات روزے ہی رکھتا رہتا ہے اور رات بھر نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب اب تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا وہ پورا کا پورا وہ ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے تھے نماز میں، تہجد میں، اور 20 سے 20 سال کے نوجوان تھے. یہاں تک کہ یہ جو ان کے والد تھے، جب انہوں نے ان کی شادی کر کے دی اپنے بیٹے کی، تو بیوی سے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہے، تم نے عبداللہ کو کیسے پایا؟ تو ان کی بہو نے جواب دیا تھا کہ عبداللہ تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی روزے رکھنے والے، اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ دن بھر ہر دن روزہ ہی رکھتے رہتے ہیں، اور رات میں تو اتنی نماز پڑھتے کہ رات بھر نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو جو سسرے تھے وہ سمجھ گئے کہ بہو کو شکایت ہے ان کے بیٹے سے، اور اس بنا پر پھر رسول اکرم کی خدمت میں آئے تھے کہ یا رسول اللہ ذرا عبداللہ کو سمجھائیے کہ اتنے زیادہ روزے رکھتا ہے، اتنے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے کہ بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا. تو تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ایسا نہ کر، کبھی روزے بھی رکھ، کبھی نہیں بھی رکھ. تو پھر رسول اکرم نے کو اتنے اچھا مشورہ دیا تھا کہ اچھا ایسا کیا کرو کہ مہینے میں کچھ دن روزے رکھ لیا کر لو. کہا کہ نہیں رسول، یہ تو بہت کم ہے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے. پھر آپ نے بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ پھر داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح، کہا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ نہ رکھو. اور یہ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا، ماشاءاللہ کتنا اچھا معمول تھا نا. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، پھر جب آخری عمر میں وہ پہنچتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اتنی سختی اپنے جسم پر برداشت نہیں کر پاتا. آپ خود دیکھیں کہ ہمارا خود کا حال کیا ہے نا، یعنی جب ینگ ایج ہوتی ہے تو کتنا کام کر جاتے ہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اب جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تھوڑا سا بھی ایکسٹرا کام ہو جائے تو ہاتھوں پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں. تو یہ انسان اصل میں کمزور واقع ہوا ہے، اسی لیے اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اتنا ہی بوجھ اٹھائے، نہ کہ زیادہ بوجھ اٹھائے. بہت خوبصورت حدیث ہے. تو بہرحال ہمیشہ روزہ رکھنا، جس کو صوم الدہر کہتے ہیں. حمزہ بن یمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، نے زہری نے کہا کہ میرے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائے گی کہ اللہ کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا. میں نے رسول اکرم سے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. ہاں میں نے یہ کہا. آپ نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ رکھ بھی اور روزہ کبھی نہ بھی رکھ، عبادت بھی کر لیکن سو بھی، اور مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کر، نیکیوں کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اس طرح ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا. میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ رکھا کر اور 2 دن کے لیے روزہ چھوڑ دیا کر. میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا اچھا 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن بے روزہ کے رہے. یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا، اور یہ روزے کا سب سے افضل طریقہ ہے. میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھ سے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں. سبحان اللہ، وہی انہیں کی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ہی بات ہے. تو بہرحال جو لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، جس کو صوم الدہر کہا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، روزانہ روزہ، جیسے لوگ 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا، وصال کے روزے، اور 3 مہینے تک مسلسل روزہ رکھتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے اس سے دلیل نکالی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے مسلسل 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں وہ ناپسندیدہ، یہ مکروہ ہے اور رسول اکرم کے خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ روزانہ روزے رکھیں، بلکہ ان کو 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا. واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اور سبحان اللہ، ان کی تلاوت کیسی تھی؟ جس وقت وہ تلاوت کرتے تھے زبور کی، تو چرند، پرند، شجر، حجر سب ان کا ساتھ دیتے تھے. اور کون سے صحابی تھے جن کو لہن داؤدی عطا کی گئی تھی؟ یعنی داؤد علیہ السلام کی جو خوبصورت تلاوت تھی اس کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے جن کو جب وہ تلاوت کرتے تھے تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ تمہیں لہن داؤدی سے ایک حصہ عطا کیا گیا تھا. بہت خوبصورت تلاوت تھی ابو موسیٰ اشعری کی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.